الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صف سيدي فرمائے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
الله.
سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا برحمتك يا رحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، سورة بقرة 144 آية سے 4-5 آیت تلاوت کی گئی. اس میں وسیقول السفہا، پچھلے جو سورة بقرة کا مضمون جو پہلے سے چل رہا ہے اسی مضمون کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہاں جو پچھلے سبق میں شروع ہوا تھا، وہ قبلہ، تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے 16-17 مہینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ایک روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کو ملے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قبلہ وہیں ابراہیمی قبلہ، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کیونکہ سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس بالذی ببکہ، سب سے پہلا گھر، اور اسے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اس کی بنیاد جو آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جد امجد میں سے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ قبلہ وہیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہی رہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ اللہ جب حکم دیں گے تو میں آپ کے پاس وہ حکم لاؤں گا. تو ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کے مطابق آسمان کی طرف دیکھتے کہ ابھی کوئی حکم آئے گا، ابھی حکم آئے گا کہ تحویل قبلہ کعبہ بیت اللہ کی طرف کر لے. لیکن وہ 16-17 مہینے رجب کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ربیع الاول میں، پہلی ہجری ربیع الاول میں تشریف لے گئے، تو ربیع الاول سے لے کر سن 2 ہجری رجب میں، رجب کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ بار بار اپنا چہرے کو آسمان کی طرف، تقلب اس کو پھیر رہے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے، انتظار کر رہے کہ کب وہ وحی، کب حضرت جبرائیل اور حکم لے کر آئے کہ تحویل قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے. تو اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا. اس کا تحویل قبلہ کیسے ہوا، کب ہوا، وہ پچھلے سبق میں وہ بیان ہو چکا کہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے، کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مسجد قبلتین، ایک روایت میں مسجد قبا کے بارے میں، وہ کیسے ہوا وہ پچھلے سبق میں ہو چکا. لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحان، یعنی تحویل قبلہ کی یہ آیت، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس اللہ تعالیٰ ہم ضرور بضرور آپ کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ وہ قبلہ بیت اللہ ہی رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قبلتن ترضاہا، کوئی حکم، سبحان اللہ، کوئی حکم جو یہ نازل ہوا، صرف یہ حکم نہیں، بہت سے ایسے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور جو پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حبیب اللہ کے حبیب ہے، تو حبیب کے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھ کر ان کی رضامندی کے لیے سے قبلتن ترضاہا، کیسا اچھا جملہ ہے کہ وہ قبلہ جس پر آپ خوش ہے، جس پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، اس طرف ہم پھیر دیں گے. پھر یہ وہ حکم، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی آپ پھیر دو وجہک اپنے چہرے کو، چہرہ سے مراد پورا اپنا قبلہ اور پورا چہرہ، کیونکہ چہرے سے بات ہوتی ہے، چہرہ آگے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف چہرہ نہیں، پورا آپ کا جسم قبلے کی طرف پھیر دو. فولی وجہك شطر المسجد الحرام, یہ قبلہ مسجد حرام کی طرف آپ پھیر دو. تو جیسے کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق بنو سلیمہ قبیلہ جو یا وہاں ابھی جو مسجد قبلتین ہے وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا بنو سلیمہ, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی زیارت کے لیے گئے تھے, کھانے کے لیے کسی کی زیارت کے لیے گئے تھے. ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر پرانے کے لیے مسجد قبلتین میں, وہاں ظہر اس کو مسجد بنو سلیمہ بھی کہتے ہیں یا مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں, وہاں نماز پڑھے, ظہر کی دو رکعت پڑھ رہے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی, تو یہ آیت نازل ہوئی, عورتیں جو پیچھے تھی وہ آگے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی صف کے بیچ سے آگے چلے گئے, تو آخری صف جو تھی وہ پہلی صف ہو گئی. تو دو رکعت, اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں کیونکہ دو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظہر کی مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھائی اور دو رکعت پھر, کیونکہ بالکل مسجد اقصیٰ تو شمال نارتھ کی طرف ہے اور مسجد یعنی مکہ بیت اللہ جنوب کی طرف ساؤتھ کی طرف, تو پورا وہ مسجد قبلتین میں وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں. بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ فجر کا وقت تھا یہ, کیونکہ مسجد قبا میں جو پہلی مرتبہ ان کو خبر ملی تھی وہ فجر کے وقت ان کو, تو فجر کے وہاں تحویل قبلہ ہے. اس سے مختلف روایتیں حدیثوں میں آتی ہے, جس کو جس وقت یعنی جن حضرات کو جس مسجد میں خبر ملی تو پھر اس کے مطابق اس صحابی نے وہ بیان کیا. تو بعض روایتوں میں ظہر کا وقت آتا ہے, بعض میں عصر کا وقت ہے, بعض روایتوں میں فجر کا وقت ہے, لیکن عصر کا وقت کے بارے میں جو ہے کہ سب سے پہلی مکمل نماز 17 مہینے کے بعد جو بیت اللہ کی طرف جو پڑھی گئی تھی وہ عصر کی نماز تھی, اس لیے بعض راویوں نے عصر کو بیان کیا کہ عصر میں یہ تحویل قبلہ ہوا تھا, بعض نے ظہر میں ظہر کا کہا ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کا وقت, وہ کیونکہ مسجد قبا والوں کو فجر کے وقت خبر ہوئی تو وہاں سب سے پہلی نماز انہوں نے, جب ظاہر ہے کہ جب وہ پہلے حکم وہ مسجد اقصیٰ تھا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے, پھر جب معلوم ہوا کہ قبلہ بدل گیا ہے تو پھر وہاں مسجد قبا والوں نے فجر کی نماز, کیونکہ مسجد قبا جنوب میں ہے اور مسجد قبلتین ذرا شمال کی طرف ہے, تو اس لیے جب خبر وہاں پہنچی وہ فجر کا وقت تھا. بہرحال اس لیے روایتیں مختلف ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, جو ہی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہ قبلہ بدل کر مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ. جب یہودیوں کو یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہے یہودی وہاں اہل کتاب جو تھے وہ تو اور سیقول السفہاء من الناس وہ وہاں مذاق اڑانے لگ گئے کہ یہ کیسا دین ہے, کبھی یہ حکم آتا ہے کبھی یہ حکم آتا ہے, اور تفسیر میں تو لکھا ہے کہ یہودیوں کو حسد کی بنا پر, یعنی ان کو تو حسد من اندی انفسہم, ان کے اندر حسد بغض کینہ بہت بھرا ہوا تھا, جب تحویل قبلہ ہوا تھا اور حسد ان کا بڑھ گیا, ان کا حسد بہت بڑھ گیا. ان کی کتابوں میں معلوم تھا کہ یہ صحیح تھا, اس لیے اللہ نے آگے اس کو بیان فرمایا وحیثما کنتم, ابھی نیا حکم یہ ہے کہ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں مسجد حرام اپنے چہرے کو شطرہ اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف ہی آپ چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اس لیے یہاں فقہا نے یہ مسئلہ یہی نکالا ہے کہ شطر المسجد الحرام کہا ہے, مسجد حرام تو پوری مسجد کو کہتے ہیں, اور وہ بیت اللہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ وہ اللہ کا گھر, لیکن مسجد حرام پوری مسجد. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا نے یہی کہا کہ اگر جو مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو ہو بہو کعبے کو سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے, اس ان کے لیے ہٹ کر یا ذرا سا انحراف تھوڑا سا انحراف کر کے پڑھے تو ان کی نماز جائز نہیں ہوگی وہاں کے لیے, لیکن باہر والوں کے لیے ذرا سا, بعض نے کہا ہے کہ 45 ڈگریز کے اندر اگر آپ کا قبلہ, یعنی ایک حدیث شریف میں ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو کہا تھا کہ آپ کا قبلہ ہے بین المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کے درمیان آپ کا قبلہ ہے, یعنی وہ جنوب کی طرف, کیونکہ مدینہ سے جنوب ساؤتھ میں وہ مکہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر والوں کے لیے ہو بہو کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ذرا مشکل ہوگا, اس لیے ذرا سا فقہ نے کہا کہ انحراف کر کے آدمی جنگل میں ہے, قبلہ معلوم نہیں ہے, ایسی جگہ چلا گیا جہاں معلوم نہیں قبلہ, پوچھنا ہے. اور پھر معلوم ہوا کہ ہم بالکل ڈائریکٹ قبلے کے ساتھ, قبلے کی طرف ہم نے نماز نہیں پڑھی بلکہ تھوڑا سا انحراف کر کے ادھر ادھر 45 ڈگریز کے اندر ہماری نماز اگر ہو گئی ہو تو وہ نماز صحیح ہے. تو باہر والوں کے لیے, اسی لیے قرآن میں شطر المسجد الحرام, شطر بیت اللہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف آپ کو نماز پڑھنا ہے اور قبلہ وہیں ہے, لیکن شطر المسجد الحرام. پھر یہ تمام لوگوں کے لیے, جہاں کہیں بھی تم ہو آپ اپنے چہرے کو اسی کی طرف نماز کر کے پڑھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, اور کیونکہ یہ یہودی اہل کتاب وہ بہت حسد, ان کا حسد بھر گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اوت الکتاب, جن کو کتاب دی گئی, یہ یہود اور نصارہ دونوں مراد ہے, کیونکہ ان دونوں کو, دونوں ایک دوسرے کے, دونوں کے قبلے بھی الگ ہے. تو کہا کہ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی, لَيَعْلَمُونَ, البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور بیت اللہ کا قبلہ ہونا یہ حق ہے, اور یہ اپنے رب کی طرف سے, کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, وہ جو کام کرتے ہیں, وہ جو عمل کرتے ہیں, وہ جو کتاب کے خلاف, اپنی کتاب کے عمل نہیں کرنا, دشمنی کرنا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, اللہ علیم ہے, وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, بعض تفسیروں میں جو اگلی آیت ہے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض یہودی آئے اور دشمنی ان کو بڑھ گئی, حسد زیادہ ہونے لگا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ دیکھو ابھی آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف اگر آ جاؤ گے تو ہم پھر آپ کی پیروی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ, اور ہم آپ کی کتاب کو مانیں گے, آپ کے مذہب کو مانیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے. کیونکہ ان کو حسد ہوا کہ ابھی تو یہ قبلہ ہم سے, یعنی مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ بھی ہو گیا, ان کو معلوم ہے کہ یہ تحریر, یہ ناسخ منسوخ قرآن سچ اور حق ہے اللہ کی طرف سے, ابھی انہوں نے یہ آ کر درخواست کی. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, 16-17 مہینے ان کے پاس تھا, 16-17 مہینے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخاطب کر کے اللہ فرمائے, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, یہ جو جن کو کتاب دی گئی ہے یہود النصارہ, اگر آپ ان کے پاس بِكُلِّ آيَةٍ, ہر قسم کی دلیل لے آئے, آپ دلیل ایک لے آؤ کہ آپ حق پر ہے, ہر قسم کی, جس قسم کی بھی دلیل آپ ان کے سامنے پیش کرو گے, یہ بات ثابت ہو چکی, ما تبعو قبلتک, 16-17 مہینے تک انہوں نے آپ کی نہ پیروی کی, اب بھی نہیں, آگے جا کر بھی وہ ما تبعو قبلتک, آپ نے قبلے کی طرف آپ وہ چلیں گے ہی نہیں, وہ آپ کی پیروی ہی نہیں کریں گے. 16-17 مہینے میں نہیں کیا, ابھی وہ کریں گے. اس لیے ابھی, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین, ان کو استجراج, یہ ان کے لیے آخری موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بھیج کر ان کے, یعنی اگر وہ مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے, اللہ تعالیٰ ان کے علماء, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کو آخری یہ موقع دیا کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے, دیکھے کہ وہ لوگ اپنی ضد سے, اپنی دشمنی سے ہٹ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام کو قبول کرتے ہیں نہیں, لیکن یہ ان پر حجت تام ہو گئی کہ یہ لوگ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. ایک دو تھوڑے بہت تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن اکثر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور یہ حکم ہے کہ نہیں, اور یہ بھی, اور نہ آپ ان کے قبلے کے پیچھے پڑو گے, یعنی جو وہ درخواست کر رہے ہیں وہ درخواست کبھی نہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف ابھی قبلہ کریں گے. ابھی قبلہ یہ منسوخ ہو گیا, منسوخ بیت المقدس کا حکم منسوخ, نیا حکم ہے بیت اللہ کا. ابھی بھی, اب سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہے قیامت تک آنے والے انسانوں تک کہ کبھی بھی آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہ نیا قبلہ کا حکم, یہ ناسخ ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں دشمنی جو ہے وہی اس کو ذکر کیا کہ یہ لوگ کیسے آپ کے قبلے کو کیسے قبول کریں گے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. یہودی نہ نصارہ کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ نصارہ یہودی کے قبلے کو مانتے ہیں. اس لیے فرما وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہیں ہے ان میں سے بعض, یعنی یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کی کیا پیروی کریں گے, یعنی اس مذہب کی. 16-17 مہینے تک تو ان کو موقع ملا, اس لیے نہ آپس میں نہیں کرتے. پھر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, اگر یہ تو بالفرض حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کرنے والے تو نہیں تھے حکم پر, لیکن امت کے لیے وہ کمزور ایمان والے مشرکین منافقین، ولئن اتبعت اهواهم، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کے خواہش کے مطابق آپ نے عمل کیا، آپ سمجھے اگر آپ نے یعنی امت کو، اگر کوئی نے بھی، کسی نے بھی ان اہل کتاب والوں کے خواہش کے مطابق عمل کیا، بعد یہ کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اگر مذہب کو یعنی ان کے خواہش کے مطابق ان کے راستے پر چلو گے، تب تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب تو بہت سراسر کھلم کھلا یعنی ظالمین، تب تو ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی گنہگار ہوں گے. علم ہے، علم کے باوجود ہم دوسرے مذہب کو اختیار کریں، ہمارے پاس علم ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، پھر بھی ہم غیروں کی کیوں اتباع کریں، ہم غیروں کو دیکھ کر چلیں، غیروں کے راستے پر چلیں، ہمارے پاس اپنی کتاب اور علم ہے، قرآن و حدیث ہے، غیر کے راستے کو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ان کے راستے پر کیوں ہم چلتے ہیں؟ ہمارے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اگر ان کے خواہش کی پیروی کی، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب، ان کے بارے میں اور دشمنی، کہ ان کے اندر اتنی دشمنی، اتنی عناد اور اتنا بغض ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ تو پہچانتے ہیں کہ آپ حق پر ہے. یہودی اور نصارہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اور ایسا معلوم، ایسا یقین تھا جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا، بلکہ تفسیر میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام، وہ فرماتے ہیں وہ یہودی عالم تھے رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کو میں نے، آپ کے چہرے کو میں نے دیکھا، تو معلوم ہو گیا تھا کہ جھوٹ کا اور جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً قبول، اسلام قبول ہو کر لیا. لیکن انہوں نے کہا جب میں نے ہماری کتابوں میں اتنی ساری چیزیں لکھی ہے کہ مجھے آپ پر اتنا یقین تھا، یقین ہے کہ آپ نبی ہے، اتنا یقین میرے بیٹوں پر بھی نہیں ہے. انہوں نے خود یہ تفسیر میں لکھا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں تھے، پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسا ہو، یہ امکانات میں سے ہے، میرے بیٹے، میری بیوی نے خیانت کی ہوگی، کسی کا بھی بچہ میں پال رہا ہوں، میں اپنے بچے کو سمجھ کر میں پال رہا ہوں، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے نبوت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اتنی ساری دلیلیں ہمیں معلوم ہے، ہمارے مذہب میں معلوم ہے، حق پر ہے. یعنی آپ پر یقین کرنا زیادہ صحیح اور آسان ہے بنسبت ہمارے بیٹوں پر یقین کرنے سے. عبداللہ بن سلام نے یہ کہا. اسی اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ خود اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ میرا ہی بیٹا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پھر بھی ایک جماعت ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے. ان کے علماء کی یہ بیماری تھی، ان کے اندر بیماری یہ تھی کہ حق کو چھپاتے تھے. ظاہر ہے لوگوں کو حق معلوم ہو جائے گا تو میں اپنی خواہش کے مطابق پھر عمل نہیں کر سکوں گا. اگر لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے، حق مسئلہ کیا ہے، تو میں پھر وہ گول مول کر کے اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ آپ کو تو آپ خود حق کہتے ہیں، حق کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں. اس لیے پھر وہ حق بتانا ہی بند کر دیا، وہ حق بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو. وَإِنَّهُ لَيَكْتُمُونَ، قرآن میں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو؟ بعض لوگ اپنے خواہش کے مطابق عمل کرنا ہو تو مسئلہ وہ ایسا پیش کرے گا لڑائی جھگڑے میں، ہاں میں نے علماء سے یہ سنا ہے، اور ان کو وہ وہی بات پیش کرے گا جو اس کے فیور میں ہوگا. جو اس کے فیور کے خلاف ہو وہ بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو حق ہے نا، حق تو حق بیان کرنا ہو تو پورا حق بیان کرو، آدھی بات بیان کرتے، آدھی بات نہیں بیان کرنا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل سے ملانا، دین کو اپنے خواہش کے مطابق اس طرح پیش کرنا کہ وہ اپنے خواہش کے مطابق رہے، اور حق اور باطل کو ملانا یا حق بات کو چھپانا تاکہ ہم باطل پر اور خواہش کے مطابق عمل کر سکے، یہ تھا یہودیوں کا راستہ اور بنی اسرائیل کی خرابی. اسی کو فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے تھی جو حق کو چھپاتی تھی. اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ حق کو چھپانا، یہ جان کر حق چھپاتے تھے، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں. ایک تو ہے بعض کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن ایک تو ہے معلوم ہے، اس سے ان کے علماء کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبوت کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی تھی کہ مدینہ میں آئیں گے, ان کی صفات یہ ہے, وہ اس خاندان کے ہوں گے, ورنہ وہ اسی لیے تو وہ یہودی وہاں بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ سب وہاں قبیلے موجود تھے, اسی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا. یہ وہاں ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اتنا یقین تھا کہ جب وہ لڑائی ہوتی تھی, یعنی یہودی وہاں مدینہ میں جو تھے وہاں ان کی لڑائی اوس اور خزرج کے ساتھ ہوتی تھی, جب ان کو شکست ملتی تو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا. کانوا یستفتحون من قبل, من قبل یستفتحون, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ ایک ہمارا آخری نبی جب آئے گا نا تو ہم فتح حاصل کریں گے اور ہمیشہ ہم ہی غالب رہیں گے, وہ سمجھے یہ گمان میں کہ نبی ہم میں سے آئے گا. تو ان کو تو اتنا یقین تھا, وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ان کو دلیل بطور دلیل پیش کرتے کہ ایک نبی آئے گا نا تو وہ ہمارا پھر ہمیں پوری دنیا میں کامیابی ملے گی. لیکن پھر یہ اس لیے ان کو معلوم تھا, وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. پھر یہ مؤمنین کو تمام امت کو یہ حکم ہے کہ حق رب کی طرف سے جو حق ہے وہ قرآن اور حدیث اپنے رب کی طرف سے جو بھی حق ہے اس میں کبھی شک مت کرو, ولا تکونن, تم نہ ہو ان لوگوں میں سے جو شک کرنے والے ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حق پر ڈٹے رہنے کی, حق کو حق, قرآن حدیث میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حق کو حق سمجھنا یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے. بعض مرتبہ آدمی باطل کو حق سمجھنے لگ جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق ہے تو پوری زندگی باطل ہی کرتا رہے, جیسے یہ لوگ ہیں. یعنی اہل کتاب اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتے ہیں, اسی لیے تو وہ اس مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, باطل کو حق سمجھ رکھا ہے. حق کو حق سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم ارینا الحق حقا, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلاؤ, ورزقنا اتباعہ, اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما, وارینا الباطل باطلا, باطل کو باطل دکھا, ورزقنا اجتنابہ, اور اجتناب اور بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ تعالی ہم سب کو حق اور صراط مستقیم پر قائم رکھے, حق کو حق سمجھنے کی اور دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور حق پر قرآن اور حدیث پر پوری طرح مکمل 100% عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک.